رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا، آمین یا رب العالمین. آج کا میرا موضوع بھی تکمیل دستور اسلامی کی مہم ہے، جس کا کہ آغاز ہم نے پچھلے جمعے سے کیا ہے. اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں عرض کر دوں کہ میں نے دو تحفوں کا وعدہ آپ سے کیا تھا، اس جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ایک تو پیش ہو گیا ہے، یہ دو ورقہ، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را. پاکستان میں پہلا معجزہ جو صادر ہوا تھا دستور اور قانون کی سطح پر، وہ قرارداد مقاصد کی منظوری تھی. بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا، لا دینی سیاست کا دور دورہ ہے، 10 کروڑ سے زائد انسانوں کی نمائندہ اسمبلی نے اعلان کیا کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ. یہ گویا کہ قرارداد مقاصد کے ضمن میں ایک معجزہ تھا. پھر اگلے ہی سال دوسرا معجزہ جو رونما ہوا، یہ ساری جو داستان ترازی ہوتی ہے، کس کی شریعت، کس کا دین، شیعوں کا، سنیوں کا، اہل حدیثوں کا، حنفیوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی جو اس ملک میں جو سیکولر عناصر تھے انہوں نے بہت ہی زور شور کے ساتھ پیش کی تھی کہ یہ تو باہمی اختلافات اتنے ہیں، اسلام کیسے نافذ ہو سکتا. اس کا توڑ، لوگوں کا منہ بند کر دیا کہ 31 علماء جن کے نام بھی یہاں درج ہیں، اور آج اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا خاک میں کیا صورتیں تھی کہ پنہا ہو گئی، کیسے کیسے لوگ تھے یہ. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. شیعہ مسلک کی ٹاپ کی قیادت، دیوبندی مکتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، بریلوی مکتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، اہل حدیث مکتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت، اور یہ 31 علماء نے 22 اصولوں پر اتفاق کر لیا تھا دستور کے، منہ بند کر دیا تھا کہ کوئی بھی بات اب کہنے کے لیے نہیں رہی تھی باقی. بعد میں کیوں ہوا کہ اس معجزے کے بعد اس کے آثار کیوں ظاہر نہ ہوئے، یہ دوسری تلخ داستان ہے، میں اس وقت اسے نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا. لیکن آج یہ آپ کو دیا گیا ہے کہ ذرا یہ تازہ کر لیں اپنی یادداشت کو، اور اسے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اب بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام اور سیکولرزم کے مابین کشاکش اس ملک میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب تو پرڑا سیکولرزم کا بھاری ہو گیا ہے، مذہبی عناصر کمزور پڑ چکے ہیں. مذہبی عناصر، مذہبی جماعتیں کمزور پڑ جائیں کچھ نہیں، اسلام کمزور ہو رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے حوالے سے دوبارہ یہ تازہ کرانا ہے، یادداشت کے اندر تازہ کرانا ہے اس کو عوام کی، کہ یہ چیز ایک بہت بڑے لینڈ مارک کی حیثیت سے ہے کہ یہ 22 اصول دستور کے ان سب کے نزدیک متفق علیہ تھے. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا جو میں نے پچھلے اپنے جمعے میں جو مفصل آپ کے سامنے تاریخ بیان کی تھی، قرارداد مقاصد کے بعد پہلی بی پی سی رپورٹ، دوسری بی پی سی رپورٹ، پھر یہ کہ محمد علی بوگرا فارمولا، پھر 1956 کا دستور، پھر 1962 کا دستور، پھر 1973 کا دستور، 1985 میں دستور پر بحال ہوا تو کن اضافوں کے ساتھ، اس کی پوری داستان جو ہے یہ بھی ایک دو ورقے کی شکل میں یہ بھی میں نے چھاپ لی ہے، اور وہ آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی پریس سے یہاں پہنچا نہیں ہے، جاتے ہوئے آپ کو یہ حدیت مل جائے گا، تو میرا وہ وعدہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اب آئیے آج میں ذرا اس دستور کی جو مہم ہے، تکمیل دستور اسلامی کی مہم، پہلے تو اس عنوان کو سمجھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اثر نو ہمیں بنانا ہے. ان 50 سالوں میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی، وہ پیش رفت جو ہے چاہے عملاً مؤثر نہیں ہے، لیکن نظری اعتبار سے کافی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کی بھی ہمیں ذہن میں ان کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، مستعد رکھنا چاہیے، تاکہ کسی سے گفتگو ہو تو ہمارے پاس وہ پورا بیک گراؤنڈ بھی موجود ہے. وہ تو آپ کو اس دو ورقے میں آج مل جائے گا. اسی لیے عنوان کیا ہے کہ تکمیل دستور اسلامی کی مہم. اسلامی دفعات ہیں، کسر ہے. کیا کسر ہے؟ اس کو پورا کرنا. وہ میں کہ اس طرح گامزن منزل معدود نہیں، صرف چار چھوٹی چھوٹی ترمیمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ترمیمیں، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ بالکل اثر نو کوئی چیز شامل کرنی ہو، بلکہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو مؤثر کرنا. ان کو اگر بعض چیزوں کے حوالے سے غیر مؤثر کر دیا گیا ہے تو ان رکاوٹوں کو ہٹا دینا، ورنہ موجود ہیں، چاروں چیزیں موجود ہیں، اس دستور میں موجود ہیں، لیکن ہوا یہی ہے کہ ایک اعتبار سے ایک شے دی گئی اور چور دروازے سے واپس لے دی گئی. یہ کھیل اب ہمیں پوری طرح چوکس اور چوکنے ہونا ہے کہ اب یہ کھیل اس ملک میں بند ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، صرف خواہشات سے نہیں ہوگا. لیسا بامانیکم وامانی اہل کتاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا. یہاں تو عمل سے ہوتا ہے. لیسا للانسان الا ما سعى، جد و جہد کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی جد و جہد تھی. وہ جد و جہد تو خیر بہت بہت عظیم تھی، اس کے تو جو ایک انقلابی جد و جہد کے جو خد و خال ہوتے ہیں وہ تھے اس میں. اس وقت اگر ہم یہ چھوٹی سی بھی کہ ایک عوامی رائے کا اظہار تو ہو جائے، یہ کام بھی اگر کرنے کو تیار نہیں تو سارا وبال پھر صرف نواز شریف پر نہیں آئے گا، پوری قوم پر آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. کتنے آدمی پچھلے جمعے میں جو یہاں موجود تھے ان میں سے آئے ہیں صرف یہ تکلیف گوارا کرنے کے لیے کہ مسجد شہداء سے پیدل چل کر اور اسمبلی ہال تک شامل ہو جائیں، ان لوگوں میں کہ جو یہ ایک بات لے کر سامنے آ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر دستور اسلامی میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کیا جائے، غریبان میں جھانکی ہے اپنے، اتنے تکلیف گوارا کرنے کو تیار نہیں تو اسلام آ جائے گا، اور اسلام نہیں آئے گا تو بیڑا غرق ہوگا، اس ملک کا ہوگا، پوری قوم کا ہوگا. یہ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، پھر کوئی نہیں بچے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. پھر یہ ظالموں جو بھی حکومت کے اندر براجمان ہیں یا جو ایکسپلائٹرز ہیں، صرف وہ نہیں ہوں گے، پھر تو گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. ڈرو اس عذاب سے کہ جو پھر صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ دوسرے لوگ بھی، کہ جنہوں نے اس کفر کو برداشت کیا، اس کفر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت اور اثار اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ گویا کہ اس کفر کے، اس ظلم کے، اس فسق کے، اس بغاوت کے حامی شمار ہیں. یہ جو مہم ہے ذرا اس کے بارے میں غور کیجئے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس مسجد میں آتے ہیں، وہ محلہ تو آس پاس نہیں ہے یہاں کے جہاں سے آدمی آرام سے آ جائے، فاصلوں سے لوگ چل کر آتے ہیں، وہ دلچسپی ہے. اگر وہ بھی بالکل بھی حرکت کرنے کو تیار نہ ہو تو کیسے اسلام آ جائے. بہرحال آج میں چاہتا ہوں کہ اس تکمیل دستور اسلامی کی مہم کے ضمن میں کچھ باتیں بہت ہی منطقی طور پر سادگا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ چار نکات ہیں کیا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے دستور میں جو پہلی دفعہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اس ملک کا نام کیا ہوگا، یہ جمہوریت ہوگی، مملکت ہوگی، مملکت السعودۃ العربیہ، یہ ہے مملکت ہے، ایک کنگڈم ہے سعودی عرب، لیکن یہ کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ گویا کہ اس کا نام بڑا مبارک نام ہے. پھر اس دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیریٹریز کون کون سی ہیں، علاقہ کون کون سا ہے، یہ تو گویا کہ ڈیفینیشن ہوئی، تعریف ہوئی کہ یہ کس ملک کا دستور ہے. اب دفعہ دو جو ہوتی ہے وہ اہم ترین ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ یہاں حاکمیت کس کی ہے، کسی خاندان کی حاکمیت ہے، کنگڈم ہے، یا عوام کی حاکمیت ہے کہ ویسٹرن ٹائپ ڈیموکریسی ہے، سیکولر ڈیموکریسی ہے، یہ کس کی حاکمیت ہے. یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو ہمارے دستور میں اللہ کے فضل و کرم سے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے سن 49 12 مارچ 49 اس کو طے کرتی ہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اس لیے کہ در حقیقت اس میں جو حاکمیت خداوندی کا اقرار کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کے اندر بھی بیان ہوئی، اور موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید کا لازمی منطقی نتیجہ ہے. توحید الوہیت توحید حاکمیت، اللہ ایک، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، حاکم بھی وہی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزم. باقی قرآن مجید میں اسے کیسے کیسے بیان کیا گیا، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف، حکم دینے کا اختیار، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو. سورہ بنی اسرائیل، لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں. سورہ کہف، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اللہ کے ناموں میں سے عظیم نام، جس کی جس انداز میں قرآن مجید میں تکرار ہوئی ہے، اس کی صرف دو مثالیں دوں گا. ویسے تو یہ کہ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے، لیکن نام الملک، یہ دو جگہ پر خاص طور پر نوٹ کیجئے. یہ جو مسبحات جو ہمارے منتخب نصاب کے، جو قرآن مجید کا مطالعہ ہے، قرآن کا منتخب نصاب ہے، اس کے اہم جو ہیں حصے ہیں جو ان صورتوں پر مشتمل ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، اسی طریقے سے سورہ تغابن ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک مقام پر چار اللہ کے اسماء آئے بغیر حرف عطف کے. پہلا الملک ہے. سورہ جمعہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ اللہ جو بادشاہ مطلق ہے، ہر نقص عیب سے پاک ہے، زبردست ہے اختیارات کا، کلی مالک ہے، اور کمال حکمت والا ہے، اس کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح سورہ حشر میں دیکھیے، آٹھ اسماء جہاں آئے ہیں، یہ سب سے زیادہ پرہیبت مقام ہے اسماء خداوندی کا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ان میں سے کم پہلا نام بھی الملک ہے، اور چار اور وہ ہیں کہ جو الملک ہی کی تشریف، المتکبر کبریائی اسی کی ہے، بڑائی اسی کی ہے، یہ ساری الجبار اختیار مطلق اسی کا ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ ہے وہ چیز جس کو ہم قرارداد مقاصد میں لائے. اس پر میں آج چاہتا ہوں خاص طور پر، ایک تو یہ کہ اللہ کا تو شکر ہمیں کرنا ہی چاہیے، دو علماء کرام کا بھی ہم شکر بھی ادا کریں، شکریہ کریں، اور ان کے لیے اللہ تعالی سے خصوصی دعا کریں. مطالبہ دستور اسلامی کی مہم لے کر کھڑے ہوئے، اپریل 1948 میں مولانا سید ابو العلا مودودی، اس کی توفیق اللہ نے انہیں دی. ہمارے ہاں عام طور پر دیکھیے، ایک استثناءات ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ قانون یہی ہے، ایکسپشنز پروف دی لا. عام طور پر علماء کے طبقے میں ان چیزوں سے نہ دلچسپی ہے نہ ان کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہے. مولانا مودودی چونکہ درمیان کی جدید اور قدیم کا امتزاج ان میں تھا، ایک ایسی شخصیت تھی، انہوں نے خود یہ لکھا ہے اپنے بارے میں، بیچ کی راس کا آدمی ہوں، نہ پورا قدیم نہ پورا جدید، بلکہ قدیم اور جدید کے مابین. یہ جو بیچ کی راس کی شخصیت ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے قیام کے بعد اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ طے کیا جائے اس دستور کا، گویا کہ قبلہ درست کر دیا جائے، کدھر چلے گی گاڑی. لہذا مطالبہ دستور اسلامی کی مہم انہوں نے شروع کی، لیکن یہ کہ ان کے کیے یہ پاس نہ ہو سکتی قرارداد مقاصد، اس لیے کہ ان کا علمی وقار اپنی جگہ تھا، ان کا احترام بھی بہت تھا، لیکن تحریک پاکستان کے آخری ایام میں انہوں نے اختلاف بھی کیا تھا، بلکہ وہ مخالفت بھی کی تھی. مجھے اب تک یاد ہے، میں دسویں کا طالب علم تھا، جب حمید نظامی صاحب کا ایک اداریہ شذرے کی شکل میں شائع ہوا تھا نوائے وقت میں، اس وقت کا نوائے وقت میں، مولانا مودودی کی خدمت بابرکت میں ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ تحریک پاکستان پر حملے نہ کریں. تو ایک تو یہ منفی پہلو موجود تھا، اس حوالے سے اندیشہ تھا کہ ان کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے. پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی جماعت ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ کہ اس کو، ایک تو یہ کہ عوام کی پوری پذیرائی حاصل ہوئی، آخر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا تو اسی پر دیا تھا، مسلم لیگ کو 1946 میں، کہ نعرہ یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لہذا عوام کی پذیرائی بھی ہوئی، اور اس کا فیصلہ کل رول جو پلے کیا ہے اس قرارداد کی منظوری میں، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا رول ہے، کیونکہ وہ تھے اور وہ تحریک پاکستان کے اہم جو ہیں، اگر چوٹی کے اور صف اول کے قائدین میں نہ کہا جا سکے تو معاونین میں تو ٹاپ کے اوپر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ عثمانی برادران کہہ لیجئے ان کو، شبیر احمد عثمانی اور دوسرے مولانا عثمانی، ظفر احمد عثمانی، کہ ان کے ذریعے سے در حقیقت وہ ایسٹ پاکستان میں سلہٹ کا ریفرنڈم بھی ان کی وجہ سے جو ہے در حقیقت کامیابی حاصل ہوئی. اب میں اس میں وقت زیادہ نہیں دے سکتا، تو ان دونوں کے لیے دعا کر لیجئے آج. اللہم اغفر لسید المودودی والعلامۃ العثمانی، اللہم ارحمہما وارفع درجاتہما واجعل کتابہما فی اعلی علیین بمنک وفضلک یا رب العالمین، آمین. پہلی بات تو اس قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، لیکن اس قرارداد مقاصد پر جو کچھ بیتی ہے بعد میں پاکستان میں، یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے. توہین، تذلیل، ایک تو عمل میں جو ہوئی ہے عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف، عدلیہ کی طرف سے، پاکستان کی ریاست کا ایک بہت محترم ادارہ ہے عدلیہ، عدلیہ کی طرف سے جو توہین و تذلیل ہوئی ہے اس کی داستان بھی میں آپ کو، میں ویسے تو لے کے آیا ہوں، لیکن یہ کہ یہ انشاءاللہ اگلا جو ندائے خلافت کا شمار آئے گا اس میں شائع کر دوں گا. اب یہ بہت سی چیزیں جو ہے مفت تقسیم کے لیے تو وہ ہر جمعے میں نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ میں شائع کر دوں گا. جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا تھا نوائے وقت لاہور کی 25 جولائی 1996 کی اشاعت، اس اللہ کے بندے نے، اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، پوری داستان دے دی ہے جو ان دو صفحات پر مشتمل ہے، کس طریقے سے ہماری عدلیہ نے مذاق اڑایا ہے قرارداد مقاصد. سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں میں کچھ ججز نے، کچھ بینچز نے فیصلہ دیا اس 2A قرارداد مقاصد کو بنیاد مان کر کے، جب اب اس میں اللہ کی حاکمیت ہے تو اللہ کا حکم تو یہ ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے دے دیے. لیکن اسی سندھ ہائی کورٹ نے اس کے کچھ اور بینچوں نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ ہے صحیح لیکن یہ افیکٹو نہیں ہے، از خود متحرک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمات آئے اسی قرارداد مقاصد، چونکہ 2 الف کی حیثیت سے اسے ضیاء الحق صاحب نے داخل کر دیا تھا دستور میں، اس سے پہلے تو وہ تھی صرف پریمبل ہی. پریمبل تو ہوتا ہے جیسے شراب خانے کا افتتاح کرنے کے لیے بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرا لی، وہ تو ایسی چھ ہوتی ہے، تو مقدمہ ہے جی، یہ دستور کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ سنیما گھر کا یا شراب خانے کا افتتاح یا کسی ریس کورس کا افتتاح جو ہے تلاوت قرآن سے ہو جائے، اسی طریقے سے دستور کے اندر سارا کفر ہو اور آپ پریمبل میں آپ اسلام لکھ دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. لیکن ضیاء الحق صاحب نے کام کیا، اسے 2 الف کی حیثیت سے، جہاں 2 جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یہ ہماری دوسری دفعہ ہے، یہ بھی کافی تھی. اگر اسلام کو اسلام کی حیثیت سے مان لیجئے تو اسلام تو نام ہے فرما برداری کا، اللہ اور اس کے رسول کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. لیکن نہیں، آگے چونکہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، لہذا ضرورت تھی اور ضرورت پوری کی ضیاء الحق صاحب نے کہ قرارداد مقاصد کو 2 الف کی حیثیت سے داخل کر دیا اس دستور کے اندر. اب اندر آ گئی، دروازے سے باہر نہیں رہی وہ، اب پریمبل میں یا وہ دیباچے میں نہیں رہی، وہاں بھی ہے اور اندر بھی آ گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو مقدمات پیش ہوئے انہوں نے اس کو دلیل کی حیثیت سے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کہ اسی دستور میں کچھ دفعات اور بھی ہیں کہ جو اس کے خلاف ہیں. اب یا تو ضیاء الحق صاحب یہ کام کرتے کہ اس میں سے ان دفعات کو نکالتے، یا صراحت ہوتی یہاں کہ یہ دستور، یہ دفعہ 2 الف جو ہے قرارداد مقاصد، یہ پورا دستور پر حاوی ہوگی، یا یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ کمی رہ گئی، عدم توجہ ہی کہہ لیجئے یا جو بھی کہیے. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد عدالت عظمیٰ ہی نے، سپریم کورٹ ہی نے ایک اور مقدمے میں، یہ تفصیل میرے پاس ہے پوری، یہ سکینہ بیگم بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 1992 لاہور 99، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے غیر مؤثر ہے، آرٹیکل جو ہے 2A ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ابھی اس کے مؤثر ہونے کے لیے ہمیں عقل و دانش کا مزید مواد جمع کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طریقے سے اس کے بعد ایک حاکم علی کا کوئی کیس ہے، اس کے اندر بھی طے کر دیا گیا ہے کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے، یہ تو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سارا میں پڑھ کے آپ کو سنا نہیں سکتا، جس کے لیے ممکن ہو وہ 25 جولائی 1996 کا نوائے وقت حاصل کر لے، ورنہ اگلا جو آئے گا شمارہ ندائے خلافت کا اس میں ساری تاریخ شامل کر دوں گا۔ اور یہاں بڑا تلخ جملہ لکھا ہے جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان صاحب نے کہ جسٹس ہولان سٹون نے سچ ہی کہا تھا کہ عدالتی اختیار کے استعمال میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہے جج صاحبان کا اپنا ذاتی گریز اور اجتناب۔ جج چاہیں تو چھوٹی سی سکوں کو بڑے سے بڑا فیصلہ دیں، اور کہیں ان کی اپنی نیت نہ ہو تو پھر یہ کہ وہ چھوٹا سا کوئی بہانہ بنا کر اور گریز کے راستے اختیار کریں۔ یہ ہماری عدلیہ کا کردار ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے۔ میں نے یہاں صرف اس لیے کیوں بیان کیا ہے، نہ مجھے کسی کی توہین کرنی ہے نہ کسی کے خلاف کوئی مہم چلانی ہے، صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہمارا مطالبہ نمبر ایک کیا ہے۔ مطالبہ نمبر ایک یہ ہے کہ پورے دستور میں جہاں بھی کوئی شے دستور کی دفعہ دو الف یعنی قرارداد مقاصد کے منافی ہے اسے یا خارج کر دیا جائے یا صراحت القرارداد مقاصد کے تابع کیا جائے۔ یہ ہمارا پہلا مطالبہ۔ قرارداد مقاصد موجود ہے، دو اے موجود ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے منافی جو چیز ہے اس کو نکال دو، یا یہاں لکھ دو ہر شے کے اوپر یہ حاوی رہے گی بات کافی ہو جائے گی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ اگر اس دفعہ کے اندر یہ الفاظ بڑھا دیے جائیں کہ باقی پورے دستور پر یہ دفعہ حاوی رہے گی بات پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حاکمیت خداوندی نافذ کیسے ہوگی، شاہ فہد تو زندہ موجود ہیں ان کا حکم تو چل سکتا ہے۔ اچھا یہاں حاکمیت عوام ہے تو اسمبلیاں جو ہیں وہ منتخب ہو گئیں، اب اسمبلیاں بیٹھ کر طے کر لیں گی، یہ تو حاکمیت کی ایکسرسائز جو ہے اس کا اس کے اوپر عمل تو اس طرح سے ہو جائے۔ اللہ کی حاکمیت کیسے ہوگی، یہ عملی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو میں نے آج جو یہ پھر آیتیں پڑھی ہیں، پانچ آیتیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی یہ جو سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع ہے اس اعتبار سے اہم ترین ہے اس ایشو پر جس پر کہ ہم پچھلے جمعے میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں۔ پہلی چار آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے سابقہ امتوں کا، اور وہاں تین مرتبہ یہ الفاظ آ گئے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی اللہ کی حاکمیت کا نفاذ ہوگا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ خود تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور اسے حکمت عطا فرمائی، اس رسول نے حاکمیت خداوندی کی عملی ایک شکل دنیا میں قائم کر کے دکھائی، لہذا کتاب و سنت ان دونوں کی پابندی کرنا اب حاکمیت خداوندی کے تنفیذ اور نفاذ کی واحد صورت۔ اس ضمن میں آپ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں خاص طور پر اس لیے کہ پہلی چار آیتوں میں تو اس رکوع کے سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے، آخری تین میں اب حضور سے خطاب ہے، ذرا وہ آیات میں تیزی کے ساتھ پڑھ دینا چاہتا ہوں، نماز میں بھی آپ سنیں گے تاکہ آپ ان کے مفہوم کو اچھی طرح حفظ جان بنائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے پہلے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی تھی، اب ہم نے یہ کتاب قرآن آپ پر حق کے ساتھ نازل کر دی، مصدقاً لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو کتاب میں سے پہلے سے موجود ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ ہے، یعنی ان میں اگر کوئی تحریفیں ہو گئی ہیں تو یہ قرآن بتا دے گا کہ صحیح بات کیا ہے، گویا کہ اصل کتاب اب یہ ہے۔ سابقہ کتابیں جو ہیں وہ ہم اس اعتبار سے ایمان ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ کو دی گئی، انجیل اللہ کی کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی، لیکن یہ کہ اب دلیل ہمارے لیے نہ تورات ہے نہ انجیل ہے، ہاں تورات اور انجیل کی جو چیز قرآن کے موافق اور مطابق ہوگی وہ سر آنکھوں پر، لیکن دلیل مطلق اب قرآن ہے، مہیمن محافظ پہرے دار وہ قرآن ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے محمد اے نبی اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب قرآن ہے ہمیشہ کے لیے حاکمیت خداوندی کا مظہر اتم اور مظہر اول قرآن مجید۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی پیروی کر کے اس حق سے انحراف نہ کیجئے جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ یہ ولا تتبع اهواءهم میں کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آج کا یہ اہم موضوع ہے آج کی میری گفتگو. یہ دو ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تو یہود و نصارہ, چونکہ وہ مدعی تھے یہ بھی تو کتاب اللہ کی ہے, تم بھی تو مانتے ہو نا, اس میں تو یہ حکم ہے. نہیں, اب جو چیز اس میں اس کے خلاف قرآن میں آ گئی وہ حکم منسوخ ہو چکا. تو وہ نصارہ اور یہود, اور نمبر دو ان کے ایجنٹ منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے, وہ دباؤ ڈالتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس آپ ذرا کچھ نرمی کریں, کچھ کمپرومائز کریں, کچھ لے دے کر معاملہ کریں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں. اس طرح بہت زیادہ سخت, بہت رجڈ ایٹیٹیوڈ ہے, وہ صحیح نہیں. ولا تتبع اهواءهم ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت معین کی تھی, ایک منہاج ہم طے کر دیا تھا. ہم نے موسیٰ کے ذریعے یہودیوں کو دے دیا تھا, عیسیٰ کے ذریعے سے ہم نے جو ہے نصارہ کو دے دیا ہے, لیکن اب اے مسلمانوں تمہارے لیے شریعت شریعت محمدی ہے, تمہارے لیے منہاج منہج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ, اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنائے رکھتا پوری دنیا میں. کفر ہوتا ہی نا, آدم کی نسل سے ہی چلا نا, تو سب مسلمان ہی تھے پہلے, تو مسلمان ہی رہتے. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم, لیکن اللہ نے یہ امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے, وہ آزمائش کرتا ہے کون حق کا طالب ہے, کون جو ہے حق سے روگردانی کرتا ہے. لہذا یہ ہمارے اس فلسفہ امتحان کا مظہر ہے. فاستبقوا الخیرات, تو اے مسلمانوں تم تو بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو, دوڑ لگاؤ. ان اللہ مرجعکم جميعا, تم سب کو آخر کار لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا, جتلا دے گا جو بھی اختلاف تم کرتے رہے تھے. یہاں اشارہ پھر یہود اور نصارہ کی طرف ہے کہ بتلا دیا جائے گا, انہیں کھول دیا جائے گا کہ تمہارا وہ اختلاف درست نہیں تھا. اچھا دیکھیے, بات مکمل ہو گئی لیکن تاکید کے لیے پھر دوہرایا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے نبی حکم کیجئے, فیصلے کیجئے ان کے مابین اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق. ولا تتبع اهواءهم, اور دیکھیے پھر ہم کہہ رہے ہیں آپ سے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك, اور ڈرتے رہیے, ہوشیار رہیے, خبردار رہیے, چوکس رہیے, چوکنے رہیے, کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دیں اس چیز سے کہ جو اللہ نے آپ پر حق میں نازل کی. آج یہ الفاظ کس پر صادق آئیں گے؟ نیو ورلڈ آرڈر پر, امریکہ پر, آئی ایم ایف پر, ورلڈ بینک پر. تلے ہوئے ہیں, انہیں یہ معلوم ہے کسی ایک خطہ زمین میں بھی اسلام کا نظام حقیقتاً قائم ہو گیا, ہمارا سارا یہ جو دانا بانا ہے ظلم کا اور استحصال کا, یہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا تارے عنکبوت کی طرح. جیسے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہلوایا ہے, ابلیس سے خود بتایا ہے اصل میں تو, کہ ابلیسی قوتوں کو اور ان کے ایجنڈوں کو خطرہ کس بات سے ہے؟ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ مسلمانی کتاب ہی میں رہے, مسلمانی در کتاب و مسلمانہ در گور, اور ان کو قبروں کے اندر ڈالو, اور مسلمانی کو کتاب میں بند کرو, اور مسلمانوں کو پٹی پڑھاؤ, بس پڑھو اور ثواب حاصل کرو, بس پڑھو اور ثواب حاصل کرو, پڑھو اور ثواب حاصل کرو. یہ کتاب کھل نہ جائے کہیں. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا بھی. الحذر, آئین پیغمبر سے سو بار الحذر. اب یہ زیادہ شعر میں نہیں سناؤں گا, اس پر تو میں پورا درس دے چکا ہوں اس ابلیس کی مجلس شورا میں ایک جمعے کے اندر. تو بتانا یہ تھا کہ کیوں لوگ تو تلے ہوئے کہ نہیں کرنے دیں گے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں, یہ خاص اشارہ کن کی طرف ہے؟ جو مسلمانوں میں ان کے ایجنٹ ہیں. اس وقت بھی تھے منافق, عبداللہ ابن ابی کی پوری جماعت, وہ جماعت میں جماعت تھی, پارٹی ود ان پارٹی, کہنے کو محمد کی پارٹی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حزب اللہ میں تھے, حقیقت میں ان کی پارٹی اور تھی, ان کے شیاطین اور تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ تو ان کو جا کر ہم ذرا ایسے ہی ذرا دھوکہ دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان کا, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, محمد کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ پارٹی موجود تھی, آج بھی وہ پارٹیاں, پارٹی نہیں پارٹیاں موجود ہیں آپ کے معاشرے. مغرب کے دل دادا، سیکولرزم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اباحیت اور فحاشی ان کے علم بردار موجود ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ ہی لے، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ ان پر ان کے کرتوتوں کے وجہ سے کوئی عذاب لانا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں کی اکثریت تو انہیں فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل ہے. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، بڑا ہی پیارا یہ آخری اس بحث کا اختتام. کیا یہ جاہلیت کے احکام چاہتے ہیں؟ کس کا حکم چاہتے ہیں؟ رومن لا چاہتے ہیں؟ کس نے بنایا تھا؟ کون سا قانون چاہتے ہیں؟ اللہ کا قانون چاہتے ہیں یا کوئی اور چاہتے ہیں؟ اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے قوانین نافذ ہوں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم اور اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون اور اللہ کے نظام سے بہتر کون سی شے ہو سکتی ہے مگر کن کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. یہ بات پھر وہی مڑ جائے گی جس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا آج، کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکوری، وہی تو نہیں ہے ہمارے اندر. بارہ کس کے بعد کی دو آیات اگلے رکوع کی، وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ بات واضح ہو جائے اس ربط کلام کے حوالے سے کہ یہ کون تھے کہ جو حضور کو پریشرائز کر رہے تھے. اور یہ آیات میں اس سے پہلے پوری تقریریں کر چکا ہوں ان دو آیتوں کے اوپر، کہ یہ در حقیقت ایک پیشین گوئی کا درجہ رکھتی ہے، یہ اس زمانے کی صورت حال کی صحیح عکاسی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہودیوں اور نصرانیوں کے اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ خود آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، پشت پناہ ہے، مددگار. یہ بعضهم اولیاء بعض، یہ جب قرآن نازل ہوا یہ کیفیت موجود نہیں تھی. یہودیوں اور عیسائیوں میں بڑی شدید دشمنی تھی، بڑی شدید دشمنی تھی. عیسائی سمجھتے تھے کہ ہمارے الہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کو سولی پہ چڑھایا انہوں نے بدبختوں نے. یہ تو پوری تاریخ پڑ جائیے آپ، یہ تو پچھلے صرف 400 برس ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور دوستی بڑھ کر اب یہاں تک آ گئی ہے کہ اب عیسائی کل کے کل یہودیوں کے پنجے میں، ایک مائنیوٹ مائنورٹی، 1.5 کروڑ بھی نہیں کل دنیا میں، 13 ملین، 14 ملین، 15 ملین ہو تو 1.5 کروڑ بنیں گے. دنیا کی دولت پر قابض، وسائل پر قابض، اور جو سپریم پاور آن ارتھ اس وقت ہے کم سے کم فار دی ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ، وہ ان کی آلہ کار ویسپ، اور ویسپ کا سربراہ امریکہ، فیڈرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ یہودی اس وقت جب قرآن نازل ہوا یہود اور نصارہ کی دوستی نہیں تھی، یہ پیشن گوئی ہے، یہ ہمارے حالات کا در حقیقت تذکرہ ہو. فی ذکرکم، تمہارا ذکر بھی اسی قرآن میں موجود ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ نہیں. اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، سن لو جو بھی تم میں سے کوئی ان کی دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا اللہ کے ہاں، پھر وہ محمد کا امتی شمار نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب بھی کان کھول کر سن لیں، اور شہباز شریف صاحب بھی کان کھول کر سن لیں، اور ان کے والد شاید ان تک یہ باتیں پہنچتی نہ ہوں. بہرحال جس وقت ہو گیا تھا وہ آ گئے تھے، جو بھی بات ہوئی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں، مجھے ان کی دینداری پر مجھے اعتماد ہے. کان کھول کر سن لے قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر یہودی اور نصرانی ہونے کا فتویٰ ہوگا قرآن کی روح سے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، روگ نفاق، ضعف ایمان، ان کو تم دیکھو گے. یسارعون فیہم، وہ انہی کے اندر گھستے ہیں، انہی کی پناہ مانگتے ہیں، انہی سے پیسے لیتے ہیں، انہی سے قرض مانگتے ہیں، ناک رگڑ رگڑ کر اور سود دے کر، یہ ساری انہی کے اندر ہو رہی ہے. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، یقولون، کہتے کیا ہے، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے. آخر امریکہ سول سپریم پاور اور نرتھ ہے، آخر IMF اگر قرض نہ دے تو ہم تو تنخواہ دینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے ملازموں کو، اس لیے کہ جو راستہ ہم بتا رہے ہیں اس پہ آنا نہیں ہے، سود ختم کرنا نہیں ہے. ایک جنبش قلم سے آج پاکستان میں سود ختم کیجئے، آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں رہے گی آئی ایم ایف کی کوئی قسط لینے کی. پاکستان میں تو آپ ختم کر سکتے ہیں، کون ہوتا آئی ایم ایف کیا اس کا باپ جو ہمارے اوپر حکم چلائے کہ ہم یہاں ضرور اپنا سود کا نظام جاری رکھیں، کون ہے وہ؟ لیکن پاکستان کے عوام کے اندر بھی جذبہ ابھر جانا چاہیے. میں آپ کو بتا چکا ہوں فیکشن فگرز کے حوالے سے کہ جتنا ہر سال بجٹ میں سے ہماری رقم جاتی ہے اس میں سود کے اوپر ڈیٹ سروسنگ میں، اس میں سے 3/4 ملک کے اندر سود ادا ہوتا ہے، صرف 1/4 باہر جاتا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سارا یہ سود جو ہے ہم باہر ہی دیتے ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے حرام خور. ان حرام خوروں کے لیے قرآن مجید کا حکم جو ہے سنائیے انہیں، اگر باز نہیں آتے ہو، ہاں باز آ جاتے ہو تو جو ہو چکا ہو چکا، جو تم نے کھا پی لیا کھا پی لیا، لہو ما سلف. اور اگر دوبارہ تو پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. باقی رہ گئی اصل در، وہ بھی ہم دیں گے اپنے اطمینان سے جو سہولت ہوگی. یہ راستہ ہم تو بتا رہے ہیں، لیکن یقین اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، تب اس راستے پر چلا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. ورنہ خوف تو ہے، تھر تھر کانپیں گے. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان یصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح وامر من عندہ. ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسلام کے لیے اور حقیقی ایمان کے لیے کوئی فیصلہ کن فتح لے آئے، تب یہ لوگ جو ہیں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے. جو ڈراوے دیتے تھے ڈرو ڈرو امریکہ سے اور ڈرو فلاں سے اور ڈرائیں ڈرو اس سے، وہ سب کے سب جو ہیں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. پھر انہیں نادم ہونا پڑے گا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. بہرحال ان آیات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے جو دوسرا مطالبہ کیا ہے، دوسری شق، وہ بھی اسی دفعہ دو سے متعلق. دفعہ دو اصلی کیا ہے کہ پاکستان کا نام اس ریاست کا جمہوریہ اسلامیہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دفعہ دو الف قرارداد مقاصد، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صراحت کی جائے کہ اس دستور میں کوئی شے جو بھی اس کے منافی نظر آئے وہ اس کے تابع ہو. اور نمبر 3 اسی میں دفعہ 2 بے کی حیثیت سے اضافہ کرنا ہے، یہ طے کر دیا جائے کہ پاکستان میں وفاقی، صوبائی، ضلعی کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے. اب یہاں بھی ایک تماشا آپ کو بتا دوں، وہ تماشا جو میں نے کہا تھا، اس دستور میں ایک ہاتھ سے کوئی شے دی گئی دوسرے سے نکال لی گئی. اس کی پہلی مثال کیا ہے کہ یہ جو ہم دفعہ کہہ رہے ہیں کہ 2B کی حیثیت سے انسرٹ کیجئے، یہ دفعہ دستور میں موجود ہے، لیکن نمبر 1 تو یہ کہ کھڈے لائن ڈالی ہوئی ہے. دفعہ 227 موجود ہے، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آج میں پوری طرح مسلح ہو کر آیا ہوں. یہ آرٹیکل 227 ہے، پروویژنز ریلیٹنگ ٹو دی ہولی قرآن اینڈ سننا، یہ تو اس کا ہیڈنگ ہے. وہ ہے کیا؟ نمبر 1، آل ایگزٹنگ لاز شیل بی براڈ ان کنفرمٹی ود دی انجنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دی ہولی قرآن اینڈ سننا، ان دس پارٹ ریفر ٹو ایز دی انجنکشنز آف اسلام. جہاں بھی کہا جائے گا اسلامی تعلیمات، مراد ہوگی قرآن اور سنت. And no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. اور آئندہ پرانے تمام قوانین کو بھی اسلام کے کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، مطابق بنایا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ کلیئر ورڈ ہوں گے؟ لیکن تماشا کیا کیا، اس کے لیے لکھ دیا effect shall be given to the provisions of this کلاز اونلی ان دی مینر پرووائڈیڈ ان دس پارٹ. یہ جو ہم نے شاعری کی ہے، یہ شاعری ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہوگا صرف اس طریقے پر جو طے کیا جا رہا ہے. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قائم کر دی ہے، ہم اس کو لکھیں گے کہ بھائی کوئی یہ قانون کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، ان کی طرف سے جو آئے گا پھر اس پر ہم خود جو چاہیں گے عمل کریں گے. اللہ اللہ خیر صلاح، نہ ان کے سفارشات کو کوئی قانونی اہمیت حاصل ہوگی، نہ اس پر عمل کرنا اور اس کو انفورس کرنے کی کوئی ذمہ داری ہوگی. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کم سے کم سمجھیے 30-35 سال سے یہ جو آئیڈیالوجی کاؤنسل قائم ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اس پر خرچ ہو چکا ہے. اور اس کو عام طور پر سیاست کے لیے مولوی چن چن کر وہ جو وفیوں میں سے وہ مولوی لے رہے جن کو کسی طریقے سے راضی کرنا اور سنیوں میں سے دیوبندیوں میں سے بریلوی میں سے ان کو لے کے بٹھا دو. ان کی سفارشات آئیں اور متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کی الماریوں میں بند ہوتی چلی گئی. دھبے کے دھبے لگ گئے. یہ وزارت داخلہ, یہ وزارت قانون, یہ وزارت مالیات. یہ واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس سی آئی آئی نے جو سود کے معاملے میں اور انٹرسٹ فری بینکنگ کے بارے میں جو پوری تفصیل مرتب کی تھی, اس کی اشاعت پر بھی پابندی تھی کہ کہیں ہوا نہ لگ جائے, پوری دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ کوئی سود کے بغیر بھی کوئی بینک کا نظام چل سکتا ہے. یہ تو میں نے کہا, اس وقت انہوں نے میری بات مان لی, اچھی رائے میرے بارے میں رکھتے تھے. جب جسٹس تنجین الرحمان صاحب ہی تھے اس کے چیئرمین آف سی آئی آئی, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, انہوں نے مجھ سے شکایت کی. کیا عجیب تماشا, آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں, ارخریزیاں کی ہیں, نہ معلوم کتنی محنت کی ہے, رپورٹ مرتب کی ہے, اسے شائع بھی نہیں ہونے دیتے, انفورس ہونے کے بعد بہت دور کی بات ہے. میں نے دیاؤ صاحب سے کہا یہ کیا تماشا ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس کے اوپر پیسہ جو خرچ ہوا ہے قوم کا ہوا ہے, ریاست کا ہوا ہے, اور آپ نافذ نہیں کر سکتے, نہ کریں, لیکن یہ کہ ایک علمی بات تو ہو جائے گی دنیا کے سامنے, ایک علمی ایک اکیڈمک جو ہے وہ بات سامنے آئے گی کہ یہ بات واقعتاً قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اس وقت وہ اچھے موڈ میں تھے یا جو بھی اپنا ہوتا ہے انسان کا جو بھی نقطۂ نظر, انہوں نے میری بات مان لی, تب تو وہ چھپی ہے. صرف یہ ہے سی آئی آئی کا معاملہ. ہم صرف یہ کر رہے ہیں, یہی دستور کی شک دو بے کی حیثیت سے لائیے قرارداد مقاصد کا عملی تقاضا. یہ قرارداد مقاصد میں حاکمیت اللہ کی اور اس کا عملی تقاضا کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اس کا تقاضا ہے کہ جو اس دفعہ سے پورا ہو جائے گا, یہ 227 سے اٹھائیے اور لا کر یہاں پر 2B کی حیثیت سے ایڈ کر دیجئے, اور سی آئی آئی کا آپ چاہیں تو فاتحہ پڑھ کے اس کا بسترا گول کر دیں. کیوں؟ متبادل نظام آپ بنا چکے ہیں شریعت کورٹ کا. اب یہ دو نظام کا ہے کے لیے, شریعت کورٹ کا ہے کے لیے, فیڈرل شریعت کورٹ. اس کا کام بھی یہ ہے کہ قوانین کی دیکھ بھال کرے کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے, کوئی ہے یا نہیں ہے. یہی کام ادھر وہ آئیڈیالوجی کاؤنسل کر رہی ہے, اس کی بھی رپورٹیں آپ بھرتے جا رہے ہیں. شریعت کورٹ آپ نے بنائی, اس کے اوپر چار ہتھکڑیاں ڈال دی, ایک کھلی ہے بہرحال. لیکن یہ کہ اس میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, ختم. یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خرچہ ہے خام خواہ کا. یہ قرض اتارو ملک سنوارو, یہ بوجھ اتارو ملک سنوارو, یہ خام خواہ کا جو ہے سفید ہاتھی کھڑا کیا ہوا ہے, کوئی اس کا حاصل نہیں. یا شریعت کوڈ ختم کر دیجئے اور شریعت آئیڈیالوجی کاؤنسل کی جو بھی سفارشات ہو ان کو پابند کر دیجئے کہ انہیں لازماً نافذ کیا جائے گا, چلیے ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ شریعت کورٹ بھی ہے, اس کے بھی جج ہیں, ان کی بھی تنخواہیں ہیں, ان کا بھی سارا پیرا فرنیلیا ہے, ان کے اوپر بھی خرچ ہو رہا ہے, اور سی آئی آئی بھی ہے. اور اس کے لیے کہ ابھی جو دور گزرا ہے اس میں تو اقبال احمد خان صاحب اس کے چیئرمین بنائے گئے, حضرت العلامہ اقبال احمد خان, گویا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہے سربراہ. یہ حال تو ہمارا, جیسے کبھی آئی جی آئی کے چیئرمین بنے تھے حضرت علامہ غلام مصطفیٰ جتوئی مدظلہ. یہ تماشے ہمارے ہاں آئی جی آئی نے کیے ہیں, حکومت نے, سب نے کیے. بہرحال ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس دفعہ کو 227 کو وہاں سے ہٹائیں, باقی سارا وہاں کا پاندان جو ہے اس کو ختم کریں, پارٹ 9, اس کی کوئی ضرورت نہیں, پورا ایک چیپٹر دستور سے نکل سکتا ہے. اور اس دفعہ کو لا کر 2B کی حیثیت سے شامل کیا. نمبر 3, شریعت کورٹ کے ذریعے سے جو تنفیذ کا معاملہ ضیاء الحق نے شروع کیا وہ صحیح تھا. بس اس میں دو کام کرنے ہیں. شریعت کورٹ موجود ہے, پورا چیپٹر ہے ہمارے دستور کے اندر شریعت کورٹ کا, اس کے قواعد کا, ضوابط کا. دو کام کرنے, دو ترمیمیں اس سے متعلق. اصولی طور پر طریقہ وہ درست ہے, بارہا میں کہہ چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1, اس کے اوپر پابندیاں ہٹا دیجیے. شریعت کورٹ دستور پاکستان میں بھی کوئی شے اگر کتاب و سنت کے منافی ہے تو اس کی نشاندہی کرے گی. ہاں, اس کی جگہ پر متبادل اسمبلی بنائے گی, شریعت کورٹ نہیں بنائے گی. وہ لیجسلیٹر نہیں ہے یہ, بلکہ تنزیل الرحمان صاحب کے اس مضمون میں جو میں انشاءاللہ آئندہ شائع کر دوں گا ندائے خلافت میں, اس میں غلطی ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے کہا لیجسلیشن تھرو کورٹس, قانون سازی بدری عدالت. یہ بات غلط ہے. عدالت صرف یہ بتا سکتی ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے کہ یہ چیز کتاب و سنت کے اندر اندر ہے یا نہیں.
یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اکیڈمک ایشو ہے. عدالت میں علماء جائیں گے، مختلف جو ہے ایکسپرٹس آئیں گے، وہ بحثیں کریں گے، وہ کلا آئیں گے، پھر اس نے فیصلہ دے دینا کہ ہاں یہ قانون پورا یا اس کی یہ دفعات یا اس کی دفعات یہ شیطیں کتاب و سنت سے متجاوز ہیں. اب اس کی جگہ پر قانون سازی کرنا یہ اسمبلی کا کام ہے، عدلیہ کا کام قانون سازی نہیں ہے. بہرحال اس کی میں وضاحت کر دوں گا، لیکن یہ کام جو شروع کیا گیا تھا صحیح تھا. اس پر سے تینوں پابندیاں ہٹائیں، دستور، آئلی قوانین اور مالی قوانین کی تو خیر ہٹ گئی ہے، اور جو بھی عدالتی قوانین ہیں. اور نمبر دو یہ کہ شریعت کورٹ کے ججز کو، بیچاروں کو، اب میں کیا کہوں، جیسے ہم نے مٹی پلید کی ہے قرارداد مقاصد کی، ویسے ہی مٹی پلید کی گئی شریعت کورٹ کے ججوں کی. جب چاہیں ڈسمس کر دیں جیسے عام ملازم ہوتا. پھر یہ کہ اس کو بنا دیا گیا، کل شاید ٹیلی ویژن پر ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، میں نے اس کے چند حصے دیکھے ہیں، اس میں الطاف گوہر صاحب بھی تھے، کوئی ایک اور صاحب بھی تھے، ان کا میں نام نہیں جانتا. تو اس میں ڈمپنگ گراؤنڈ اور پنشمنٹ پلیس، شریعت کورٹ کو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومتوں نے ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا، جو جج ناپسندیدہ ہے کہ یہ اچھا کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں کر رہا، اسے شریعت کورٹ بھیج دو، جسے سزا دینی ہو شریعت کورٹ بھیج دو. یہ کام اس لیے کہ شریعت کورٹ کا لیول کم ہے. لہذا ہمارا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے ججز کی شرائط و قواعد ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوی بنایا جائے. چار چیزیں ہیں صرف، اور یہ اگر ہو جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ در حقیقت خلافت کا دستوری تقاضا، یا کہیں اسلامی ریاست کا دستوری تقاضا مکمل ہو جاتا ہے. قانونی طور پر، دستوری طور پر پاکستان ایک اسلامی ریاست یا نظام خلافت پر مبنی ایک مملکت ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کہ گاڑی چلے گی، پھر یہ کہ کوئی جائے گا، میں جاؤں گا، کوئی اور جائے گا شریعت کورٹ میں کہ یہ چیز اسلامی نہیں ہے، یہ چیز اسلامی نہیں ہے. بحثیں ہوں گی، گفتگویں ہوں گی، افہام و تفہیم ہوگا، پھر فیصلے ہوں گے، پھر مہلتیں دی جائیں گی کہ صاحب فلاں قانون واقعتاً کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ اس کی جگہ پر کوئی متبادل جو ہے نظام قانون بنا لیجیے. جلد از جلد قانون بنے گا اسمبلی کے اندر، یا پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل اسمبلی کے اندر، قومی سطح پر فیڈرل معاملہ ہے تو نیشنل اسمبلی کے اندر. قانون سازی عدالت کے ذریعے سے نہیں ہوگی، لیکن اس طریقے سے یہ بات جو ہے یہ پوری انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. اور اس میں صرف ایک شے کا اضافہ ہم نے اور کیا، یہ تو ہے دستور میں. دوسرا مسئلہ وہ جو اسی دستور میں قائم شدہ شریعت کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ، جس کے خلاف اپیل کر کے اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا، اب اس پر عمل ہو اور ایک سال کے اندر اندر سود کا جنازہ یہاں سے نکالا جائے، ورنہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو کفار و فساق و فجار کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے بندے بن جاؤ تو اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد، اس کی توفیق شامل حال ہوگی. اور وہ بات صحیح ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. وہ اگر ان تنصر اللہ ینصرکم وان ینصرکم فمن ذا الذی، پھر ہے کون جو تمہیں نیچا دکھا سکے؟ اللہ کی مدد شامل ہو، پھر کون ہے جو تمہیں نیچا دکھا سکے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہے مہم کی جو ہم نے شروع کی ہے. 227 کے حوالے سے بھی میں نے آج بات کر دی ہے، اور ہمارے ہاں جو ادارے قائم ہوئے اس میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے جو فضل الرحمان صاحب کے زمانے میں قائم ہوا تھا، اور اسلام نامی ایک کتاب لکھی تھی. تحقیقاتی ادارہ، اشاعتی ادارہ ہے، اسے رکھا جائے کسی یونیورسٹی کے ساتھ. لیکن یہ کہ خام خواہ اتنے بوجھ، اگر عمل کرنا نہیں ہے تم نے تو خام خواہ کو یہ ہاتھی کائے کو پالے ہوئے، اور عمل کرنا نیت ہو جائے کہ ہاں اسلام اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر اپنے آپ کو لانا ہے، تو ان تحقیقاتی اداروں کی اور مائکروسکوپس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کو الف طرح درکار، وہ الف جو ہے ہمارے ہاں شریعت کوڈ کی شکل میں آپ نے رکھ دیا ہے، اس پہ ہاتھ کھول دیجئے، موقع دیجئے، ہر عالم وہاں آئے، ہر فاضل آئے، ہر دانشور آئے، وہاں پر آ کر اپنی باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے. اب یہ دو باتیں تو ہیں اصل، میرے پاس اب جو چند منٹ ہیں اس میں کچھ باتیں میں اور عرض کروں گا. آج میں ایک بڑی اہم بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کام ہم کر لیں، چار ترمیمیں دستور کی اور سود کی لعنت کا اس ملک سے جنازہ نکال دیا، اس کے بعد میں چھ چیزیں گنوا رہا ہوں، اگر ہم کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اپنی اس پہچان کو، اپنی اس شناخت کو مستحکم کر لیں، پھر بھارت کے ساتھ دوستی کریں کوئی حرج نہیں، پھر تجارت کے دروازے کھول دیں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی جڑ مضبوط ہو، اسلام کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے وہ مزمحل نہ ہو، آمد و رفت کے لیے آسانیاں کر دیں کوئی حرج نہیں، سیاچین کا معاہدہ کر لیں کوئی حرج نہیں، کشمیر کی تقسیم کر لیں کوئی حرج نہیں۔ میں تقسیم کی بات کر رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہوں، اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے، امریکن بھی کوئی وزنر ہے جس نے کہا تقسیم ہونی چاہیے، اور صحیح اصول بات یہی ہے۔ یہ بر صغیر بر عظیم کی تقسیم کا جو ایجنڈا تھا اس کی ایک نامکمل شق ہے جو رہ گئی۔ کیوں تقسیم ہوا تھا بر صغیر بر عظیم؟ صغیر تو کہنا نہیں چاہیے، بہت بڑا ملک ہے، ہندو اکثریت غیر مسلم اکثریت ایک طرف، مسلم اکثریت ایک طرف، پورے ملک کی تقسیم ہوئی صوبوں کی بنیاد پر، صوبوں کی تقسیم ہوئی اضلاع کی بنیاد پر، ہوئی کہ نہیں؟ پنجاب کی تقسیم ہوئی کہ نہیں؟ کیا پنجاب یہی تھا جس میں آج ہم بیٹھے؟ میں بھی تو پنجاب کا رہنے والا ہوں، ضلع حصار پنجاب میں تھا، امبالہ ڈویژن دلی تک سارا پنجاب ہی پنجاب تھا، ہندوستان کے تین صوبے اس وقت وہ ہیں جو پنجاب میں تھے، ہماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ۔ اگر یہ تقسیم ہو سکتا ہے، اگر بنگال تقسیم ہو سکتا ہے، آسام تقسیم ہو سکتا ہے، تو کشمیر کیوں تقسیم نہیں ہو سکتا؟ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے بھائی، وہی اصول، مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کے ساتھ، غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہندوستان کے ساتھ، تقسیم کرو اور جھگڑا مکاؤ۔ پچاس برس کے اندر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اس اصول کے اوپر کوئی بات ہوگی تو پھر یہ کہ کہاں ہو، کیسے ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن اگر آپ وہ یونائیٹڈ نیشن کے چکر میں رہے، یونائیٹڈ نیشن جان لیجئے امریکہ کی گھڑے کی مچھلی ہے، کنیز ہے، اور امریکہ بہادر، یہودیوں کا آلہ کار ہے۔ کشمیر اگر کہیں اس کے ہاتھ جھولی میں آپ نے ایک دفعہ ڈال دیا، وہی ہوگا جو آج تک ہو رہا ہے فلسطین کے اندر۔ اس کو اچھی طرح سمجھ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا، ایک نیا اسرائیل وجود میں آ جائے گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، اس ملک کے اندر مخلوط انتخابات ختم کر دیجئے، اگر یہ دو کام آپ کر لیں۔ واقعی بڑی غیر معقول بات ہے، عیسائیوں کے پورے ملک میں کانسٹیچوئنسی پھیلی ہوئی ہے، کچھ تو کیا بنا؟ یہ تو ڈس انفرنچائز کرنے والی بات ہو گئی، قادیانیوں کی پورے ملک کے اندر کانسٹیچوئنسی پھیلی ہوئی ہے، پھر یہ پتہ نہیں چلتا کون قادیانی ہے کون نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو قادیانی مانتے نہیں، غیر مسلم مانتے ہی نہیں۔ یہ سارے چکر ختم ہوتے ہیں مخلوط انتخاب، ون مین ون ووٹ۔ دستور میں یہ طے ہے کتاب و سنت کے منافی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو کیا کر لے گا کوئی آ کر وہاں عیسائی، اور کیا کر لے گا آ کر وہاں کوئی قادیانی، اور کیا کر لے گا آ کر وہاں کوئی اور ہندو بھی ہو، کوئی ٹھاکر ہو، کوئی ہو، کوئی ہو، دستور میں طے ہے۔ اور اتنی اقلیت معمولی ہوگی ان کی کہ وہ کوئی فیصلہ کو رول پلے ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ مسلمانوں کو اعلی کار بنائے بھی تو دستور کھڑا ہوا ہے سامنے، بھائی کتاب و سنت کے منافی کوئی شاید نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ سارے جھگڑے چکائے جا سکتے ہیں اور ختم کیے جا سکتے ہیں، یکدرگیر و محکم گیر اسلام کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، تو سارے معاملات حل ہو جائیں۔ یہ ساری جو ہم نے ایمبیگوٹیز ہیں اور کنٹرڈکشنز ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے یہ کیے بغیر یہ کام کیے، دستور میں کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی نہیں ہے، اور ہم نے ہندوؤں کو اور قادیانیوں کو اور عیسائیوں کو ووٹ دے دیا اور برابر کا دے دیا، اور مخلوط انتخاب، تو بیڑا غرق ہو جائے گا، وہی ہوگا جو اس پاکستان میں ہوا۔ اگر یہ نہیں کرتے اور ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ دوستی اور گھلنا ملنا اور آنا اور جانا اور جفیاں پانا، اگر یہ شروع ہو گیا، آپ کا جواز ختم ہو جائے گا، ریزان دی ایٹر ختم، پاکستان کا کوئی جواز ہی نہیں، پھر کس لیے بھائی؟ وہی راجپوت، وہ ہندو راجپوت، یہ مسلمان راجپوت، وہی راجپوت ادھر ہے، وہی راجپوت ادھر ہے، باپ تو ایک ہی ہے ان کے، چندر بنسی ہو یا سورج بنسی ہو، ہے تو وہی ایک جاٹ، وہی سکھ ادھر ہے، وہی جاٹ یہاں، چیمے ہو چٹھے ہو ادھر بھی تو ہے کہ نہیں، گل ہے کہ نہیں، ادھر بھی ہے، نسل ایک ہے، زبان ایک ہے، جواز کیا ہے اس ملک کا سوائے اسلام؟ اس کو مستحکم کر لیں، پھر ملیں جلیں آئیں، پھر تو یہ کہ ہم ان کے لیے لائٹ ہاؤس ہوں گے، ہم ہوں گے جو روشنی دیں گے، روشنی کا مینار بنیں گے کہ یہ ہے اسلام، پھر ہمارے پاس آئیڈیالوجی کی قوت ہوگی، ہمارے پاس انواع انسانی کے دکھوں کے مداوا اور اس کا علاج جو ہے وہ لے کر سامنے آئیں گے، پھر ہمیں کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں، کوئی انفیورٹی کمپلیکس نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر یہ کیے بغیر کرتے تو پھر گڑبڑ. دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور عرض کر دوں. ہفتے وار تعطیل کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور آج پروفیسر خورشید صاحب کا مضمون بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو نیو ورلڈ آرڈر اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف پچپائی کی ایک علامت ہے. میں اتفاق کرتا ہوں، صحیح ہے، لیکن کیا صرف یہی ایک علامت ہے؟ یا یہ پورا دستور اسی کی علامت ہے اور پورا سود کا دھندا اسی کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے؟ سوچیے یہ کہ چوٹ کہاں لگا رہے ہیں. ایک غیر اہم شے کے اوپر چوٹ لگانے سے فائدہ کیا؟ اس پر آئیں، جمع ہو جائیں. اور جمعے کی چھٹی ان کے دباؤ سے نہیں ہے، یہ تو یہاں کے تاجروں اور صنعتکاروں کے دباؤ سے ہے. ان کا مسئلہ یہ تھا، ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ ہمارے تعلقات، لین دین، یہ وہ امریکہ میں، یورپ میں، اور یہ جو دو چھٹیاں ان کی ایک ہماری، تین دن غائب ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے، ورنہ انہیں کوئی غرض نہیں تھی نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ کو کہ جمعہ آپ کا ختم کرا دیں. ان کا کیا، ان کی کیا تکلیف تھی؟ یہ تو صنعتکاروں کا مطالبہ تھا، کہاں کے کاروباری لوگوں کا مطالبہ تھا. اور یہ چونکہ نواز شریف صاحب آئے ہی ہیں انہی کی سپورٹ پر سب سے بڑھ کر، لہذا انہوں نے کوئی نہ بائیں دیکھا نہ دائیں دیکھا، نہ کچھ مشورہ کیا، فیصلہ سب سے پہلے داغ دیا. وہ تو ہوئی اس لیے کہ وہ خود ایک صنعتکار ہے، کاروباری آدمی. برحال اس حوالے سے میں پھر عرض کروں گا، ہمارا موقف اس پر بھی پانچ نکات پر مشتمل ہے. میں لایا تو تھا لیکن نہیں، آج نہیں، اب بیان نہیں کروں گا. اس کو بھی میں چھاپ کر انشاءاللہ اگلے پانچ نکات گنتی کر لیجئے. ہمارے نزدیک قرآن اور سنت کی روح سے کوئی ہفتے وار تعطیل واجب نہیں، فرض نہیں. فرض واجب صرف ایک ہے، جمعے کے لیے دو ڈھائی گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے کہ اذان سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. اس کے علاوہ کوئی چھٹی نہ دیں آپ، کوئی حرج نہیں. کام کرنا ہے اگر، اور اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے دنیا کا تو کام کرنا ہے، ساتھ کے ساتھ دن کام کرنا، کرو، کوئی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں کہ ایک چھٹی کا دن آرام کے لیے ہونا چاہیے اور آدھا دن جمعے کے لیے، تو آدھا دن پھر مناسب ہے جمعے کے بعد. جمعے کے بعد کام کیا جائے، جمعے سے پہلے چھٹی دیجئے تاکہ جمعے کے لیے ذہن تیار ہو. ہم گیارہ بجے شروع کر لیتے تھے، 11:30 بجے، یعنی زوال سے پہلے جو بھی ہے، بیان ہے، تعلیم ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے، جو بھی ہے وہ ہو جائے، زوال ہو. اور جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے، فوراً اذان اول اذان ثانی درمیان جو ہے وہ، اس کے بعد خطبہ، چار سنتوں کا وقت دے کر نماز پڑھیے، جائیے کاروبار کو. اور آیت بھی جو وہی کوٹ کی تھی انہوں نے، فیضا کو دیتی سرا تو فن تشروف الرد وبتغوا من فضل اللہ، اب دفتروں میں جائیے کام کیجیے. تو یہ کام اگر کر لیں تو سب سے اعلیٰ ہے، پھر چھٹی کوئی بھی ہو، اتوار ہو، کوئی اور ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں. لیکن اگر وہ اسی پر مصر ہیں کہ نہیں چھٹی تو جمعے کی سیکنڈ ہاف ہی کی دیں گے، تو پھر ویکلی ہالیڈے ہفتے کا بہتر ہے، تاکہ کسی شخص کو باہر جانا ہو اپنے کسی کام کے لیے، سائیوال جانا ہے، سلگودے جانا ہے، راول پنڈی جانا ہے، وہ ان ڈیڑھ دنوں کا یکجا ہو جانا اس کے لیے بہت ہی مفید ہو جائے گا. ورنہ ہفتے کے دن کام نہیں ہوگا، نیم دلی سے ہوگا. بہت سے لوگ رخصتیں لیں گے، سب رخصتیں لیں گے ہفتے کی، تاکہ ڈھائی دن بن جائے، ایک دن چھٹی، ڈھائی دن چھٹی ہو گئی. یہ ساری باتیں ہیں، ہم تو جو بھی عقل کی بات ہے انہیں سمجھا رہے ہیں، باقی کوئی ضد ہے تو بہرحال انہیں نمٹنا پڑے گا. یہی معاملہ شادی بیاہ کا ہے، جب وہ میرے پاس آئے تھے میں نے کہہ دیا تھا آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ولیمہ سنت ہے، سنت موقعہ. یہاں تک فرمایا اولمو ولو بشاتن، وہاں کوئی چائے نہیں کہی ہے، نہ کوئی پانی نہیں کہا ہے، کوئی ٹھنڈا گرم نہیں ہے، بکری کہی ہے، بکری. ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو. تو مشورہ جو ہے دین کے حوالے سے بات ہو، جس سے عوام کے اندر بھی آئے. دین کے حوالے سے یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو لازمن، اور کسی ٹھنڈے گرم کی ضرورت بھی نہیں، چھوارے ہو یا کوئی ٹافیز ڈال دیجیے تاکہ مسجد خراب نہ ہو، ورنہ چائے مسجد میں دی یا اگر کوئی بوتلیں دی تو یہ خراب ہوگی مسجد. البتہ ولیمے کے اوپر پابندی آپ یہ کریں کہ ون ڈش ہو. اس کے لیے تمام جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، شادی گھر ہیں، ان سے ون ڈش مینوز معین کروا لیے جائیں کہ ان میں سے ہی چوز کر سکیں گے کوئی. اس کے علاوہ کوئی شے دے تو ان کو شدید جرمانہ کیا جائے. اور اس میں تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، ویٹ یعنی ٹیکس کا بڑھایا جا سکتا ہے کہ 100 آدمیوں کی حد تک یہ ٹیکس ہوگا، 100 سے زیادہ ہوں گے تو یہ اتنا ٹیکس حکومت اور بڑھنے لے گی. آپ اتنا کھلا سکتے ہیں اپنے دوستوں کو تو حکومت کو بھی دیجیے. اور ہزار آدمی لا سکتے ہیں تو لائیے یہ اتنے لاکھ روپے جو ہیں آپ حکومت کے ٹیکس میں دیجیے. یہ کام کر لیں تو جائز ہوگا اور صحیح ہوگا. بہرحال میں آج اسی پر اختتام کر رہا ہوں کہ ان دو چیزوں کو اہم نہ سمجھیں. ہم نے صرف اس میں اپنی بات تو کہنی ہے اور کہہ رہے ہیں, لیکن مہم اس پر نہیں چلانی. مہم چلانی ہے چار ترمیم دستور میں اور ایک سود کے معاملے میں. وہ جو 1981 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایشو کیا تھا سرکولر, اسی کو فوراً نافذ کر دیں, اس سے بھی کام کا آغاز ہو جائے. اس پر چونکہ میں تقریر مکمل کر چکا ہوں اس لیے اب اس وقت میں اس کا اعادہ نہیں کر سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.